بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على سيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. گزشتہ آیات میں بات چل رہی تھی، دو قسم کے لوگ ہیں، جن لوگوں نے اچھے اعمال کیے ان کے لیے جنت ہے. تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا. اور اس سے پہلے دوزخ والوں کا ذکر آیا تھا. اب اللہ تعالیٰ یہاں سے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب سے ایک بات فرما رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ قرآن آیت ہے، گویا اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ فرما رہے ہیں کہ پیغمبر سے کہہ دو، وما نتنزل الا بامر ربک، ہم نہیں اترتے مگر آپ کے رب کے حکم سے. اللہ تعالیٰ کا جب حکم آتا ہے اسی وقت ہم آ سکتے ہیں. ہمارے بار بار آنے کی اجازت اپنے طور پہ، ہمیں بار بار آنا یہ اپنے طور سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. بعض علماء نے اس آیت کا شان نزول بھی بیان کیا ہے، وہ یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ آپ اب تک جو ہم سے ملاقات کیا کرتے ہیں، آپ کا تشریف لانا ہوتا ہے، اس سے زیادہ کیوں نہیں کر دیتے، یعنی ملاقات کا وقفہ کم کر دیجئے، بار بار ملاقات ہوتی رہے. یہ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام سے انبیاء کی ملاقات کا سلسلہ اگرچہ پہلے انبیاء میں بھی رہا لیکن بہت کم ہوتا تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصی اعزاز ملا کہ بار بار جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کی ملاقات کا آپ کو شرف حاصل ہوتا رہا. اور پھر جب اس میں تھوڑی کمی واقع ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست کی کہ ملاقات کی مقدار بڑھا دیجئے، وقفہ کم کر دیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ حکم دیا کہ جا کر کہہ دو کہ ہم تو اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے. اپنی مرضی سے آتے تو بار بار آتے، جتنا آپ کہتے اتنا آتے، لیکن ہم تو اللہ کے حکم سے آتے ہیں. وما نتنزل الا بامر ربک. اس میں ہمارے لیے جو سبق اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں وہ یہ کہ دیکھو، اتنا بڑا فرشتہ، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جن کی ملاقات کی خواہش رکھیں اور ان سے ملاقات کر کے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو ایک خاص سکون محسوس ہوتا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کی ملاقات کے ذریعے سے خاص سکون محسوس فرماتے تھے. قدیم یعنی شروع جو دور آیا تھا، جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر موقوف ہو گیا تھا، جو تقریباً فطرت کا زمانہ، فطرت وحی کا زمانہ جو تھا تقریباً 3 سال کا، اس زمانے میں بھی یہی ہوا کہ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز سن لیتے، زیارت ہو جاتی تو سکون ہو جاتا تھا. بعد میں بھی ایسے ہی ہوا کہ جب کوئی پریشانی آئی، جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہو گئی، سکون مل گیا. تو اتنے بڑے فرشتے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جن سے ملاقات کر کے سکون محسوس کریں، ان فرشتوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے ہر ہر حکم کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ تو اے انسانوں، تم جو زمین پر رہتے ہو اللہ کے اتنے محتاج ہو، تو تم لوگوں کو اور زیادہ اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کو راضی رکھو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم نہیں اترتے مگر آپ کے رب کے حکم سے۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، اسی کے اختیار میں ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہیں۔ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا، ہمارے آگے جو کچھ ہے وہ سب، مَا خَلْفَنَا، ہمارے پیچھے جو کچھ ہے وہ سب اللہ کے اختیار میں ہے، اور اس کے درمیان میں جو ہیں یعنی ہم، وہ بھی اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اس کے مختلف ترجمے کیے گئے اور ہر مفہوم اپنی جگہ سے، اپنے اپنے لحاظ سے خاص فائدہ رکھتا ہے۔ تو ایک مفہوم تو اس کا یہ ہے کہ ہمارے آگے، پیچھے اور درمیان سب اللہ کے اختیار میں ہیں، اللہ کی ملکیت میں، اللہ کے اختیار میں، ہم بھی اللہ کے اختیار سے چلتے ہیں۔ دوسرا معنی اس کا یہ لیا گیا ہے، ما بین ایدینا و ما خلفنا، زمانے کے لحاظ سے، یعنی آئندہ، گزشتہ زمانہ، آئندہ زمانہ، درمیان کا زمانہ، یہ تمام زمانوں میں جو کچھ بھی ہوتا ہے سب اللہ کے اختیار سے ہوتا ہے، ہم اپنی مرضی سے کوئی حرکت نہیں کرتے۔ دنیا میں جو پتا گرتا ہے اللہ کی اجازت سے گرتا ہے، زمین سے جو پیداوار اگتی ہے اللہ کی اجازت سے اگتی ہے، بارش کا جو قطرہ گرتا ہے اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے۔ لہو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذلک، پھر آگے فرمایا وما کان ربک نسیا، یہ نہ سمجھنا آپ کا رب ہے، یہ رب کیا جو ہر ہر مخلوق کی ہر وقت کی ضرورت جانتا ہے اور اس ضرورت کے مطابق انتظام فرماتا ہے، تربیت رب۔ ماں باپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ تربیت کرنے والے ہیں، یعنی جب بچہ بہت چھوٹا ہے تو اس کی تربیت کے لیے الگ طریقہ ہوتا ہے، تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کی ضرورت اور تربیت کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کا دودھ پیے گا، ذرا بڑا ہوگا تو پھر کھانا کھانے لگے گا، اور بڑا ہوگا تو پھر اپنا اور دوسری اور چیزیں کھانے لگ جائے گا، اور اپنے بعض کام خود کرنے لگ جائے گا۔ اسی طرح آگے بڑھتے بڑھتے ماں باپ جو ہیں وہ بچے کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، کس موقع پر کیا ضرورت ہے اور کس طرح ان کی ضرورت پوری کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو رب ہے کہ ہر موقع کی ضرورت جانتا ہے، دل کے اندر جو حاجت ہے وہ جانتا ہے، اور ہر ضرورت پوری مکمل کرنے کی اللہ تعالیٰ کو قدرت بھی حاصل ہے۔ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ کب وحی اتارنی ہے، کب ہمیں کہاں جانا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے، اس کے مطابق ہم کرتے ہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اللہ تعالیٰ بھولنے والا نہیں ہے۔ کبھی انسان یہ نہ سوچے کہ میں دعائیں مانگتا ہوں میری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ بھول گیا والعیاذ باللہ، نہیں، اللہ تعالیٰ میں بھولنا ہے ہی نہیں، یہ تو انسانوں میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ میں یہ چیز نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ بھول جائے۔ کسی چیز میں تاخیر ہوتی ہے تو اللہ نے اس کے لیے وہ وقت مقرر کیا تھا، اسی لیے وہ تاخیر ہوئی۔ جیسے یہاں وحی میں اگر تاخیر ہوتی ہے تو وحی کی تاخیر اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے، بھولنے کی وجہ سے نہیں ہو رہی۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، رب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کیسے بھول سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے بھول سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اس لیے وقت میں کسی چیز میں تاخیر ہوتی ہے۔ ہمارے اردو میں کہتے ہیں اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، بہرحال وقت پر ہر چیز ہوتی ہے۔ ظالم سے انتقام لینا، اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ فرمایا ہے کہ ظالم سے اللہ انتقام لے گا، لیکن وقت کی تعین نہیں ہے کہ کب لے گا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، فرعون کی حکومت ایک زمانے تک رہی، اتنا ظلم اس کا رہا، کتنا طویل عرصہ وہ ظلم کرتا رہا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہوئے بھی اس نے کتنی مخالفتیں کیں اور کتنی ایذائیں پہنچائیں اور کتنے معجزات کا انکار کیا، عذاب نہیں آیا۔ ہاں آیا، جب آیا اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پھر اس کو کوئی روکنے والا نہیں تھا، غرق کر دیا گیا اور پوری کی پوری فوج، پوری قوم، سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ وما کان ربک نسیا، اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے۔ انسان کے کام ہے کوشش کرتا رہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا۔ وہ اللہ کیسا ہے، صرف انسانوں کو جانتا ہو، انسانوں کی ضروریات کو جانتا ہو، اتنا ہی نہیں ہے، وہ تو آسمانوں کا، زمینوں کا، جو کچھ اس کے درمیان ہے، ان سب کا رب ہے۔ ہر مخلوق کی ہر ہر ضرورت اور اس کے ہر چیز کا، ہر کام کا ایک وقت اللہ کے علم میں ہے۔ فاعبدہ، آپ اسی اللہ کی عبادت کرتے رہیے۔ واصطبر لعبادتہ، عام لفظ سب نے پڑھا ہوگا، واصبر، صبر، سات کے یہ سات با اور را کے ساتھ یہاں پر تا درمیان میں آ گیا، واصطبر عربی کا ایک اصول ہے، کثرت الحروف تدل على کثرت المعانی، یا اس کو بعضوں نے کہا کثرت المبانی تدل على کثرت المعانی۔ جب حروف زیادہ ہوتے ہیں تو اس سے معنی اور تاکید میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فاعبدہ، اللہ ہی کی عبادت کرتے رہیے۔ یہ نہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھول جائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری مدد نہیں کرے گا، ولیعاذ باللہ۔ اسی کی عبادت کرتے رہیے، واصطبر، اور جمے رہیے، صبر کیے۔ صبر میں بھی تاکید ہے کہ اچھی طرح صبر کیجئے، اچھی طرح جمے رہیے، اس لیے کہ صبر کے معنی تو معروف ہیں کہ صبر میں تکلیفوں پر صبر بھی آ جاتا ہے، کوئی نیک کام کرنے کی وجہ سے جو مشقت پیش آتی ہے وہ بھی صبر ہے، گناہ سے بچنا ہے، گناہ سے بچنے کے لیے جو مشقت پیش آتی ہے وہ بھی صبر ہے۔ صبر کی تین قسمیں تو بہت مشہور ہیں۔ تو واصطبر، انسان اپنے کاموں پر اللہ کے احکامات ادا کرنے کے لیے جم جائے، واصطبر لعبادتہ، اللہ کی عبادت پر جمے رہیے۔ صبر مستقل ایک عنوان ہے، اس کے قرآن و حدیث میں مستقل فضائل ہیں۔ یہاں تو بس ہم آیات کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں کہ واصطبر لعبادتہ، عبادت پر جمے رہیے، صبر کے ساتھ جم کر کام کیجئے۔ یہ انتظار نہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ انعام دیتا ہے، اللہ سے انعام، ہم نے دعا مانگی ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، ہم نے دو رکعت پڑھی تھی دو رکعت کا کوئی عوض ہمیں نہیں ملا، ہماری کیا دعا اور ہماری کیا نماز کہ ہم اس کا انعام دنیا میں اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ ہماری جتنی عبادتیں ہم کریں، کرتے ہیں یا کریں، یہ عبادت کی توفیق یا اللہ کا انعام ہے۔ کوئی بہت بڑا سخی ہو، اپنے گھر بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، آ جاؤ، لوگ اس کے یہاں مہمان جائیں، اور وہ اپنے یہاں بلا لے اور واپس جاتے وقت وہ شکریہ ادا نہ کرے کہ بہت شکریہ کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائے، اس کو ضرورت نہیں ہے شکریہ ادا کرنے کی، ہمیں شکریہ ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے ہمیں دعوت دی، آپ نے ہمیں یاد کیا، یہ آپ کا ہم پر احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کے لیے، اپنے سامنے سر جھکانے کے لیے اور اپنے سامنے دعا مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک موقع دیتا ہے، توفیق دیتا ہے۔ اور دوسروں کو بہت سے ہیں جو دنیا کے مختلف علاقوں میں جگہ جگہ ہیں، ان کو بازاروں میں کوئی پھر رہا ہے، کوئی کلبوں میں پھر رہا ہے، کوئی گناہوں میں لگا ہوا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بلایا، ہمیں بلایا۔ ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ، تو نے ہمیں دو رکعت پڑھنے کا، تیرے سامنے سر جھکانے کا، دعا کرنے کا موقع دیا، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ تو عبادت میں معاوضہ اور عبادت کا انعام دنیا میں اگر ہم چاہتے ہیں تو ہماری بیوقوفی ہے، یہ تو ہماری طرف سے کوتاہی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ بس عبادت پر جمے رہی، واصطبر لعبادتہ، عبادت اللہ کی کیجیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت عبادت، طویل نمازیں، اتنی طویل کے پیروں پر ورم آ جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا جاتا گناہ تو معاف ہو چکے ہیں، پھر عبادت کی اتنی کثرت کی کیا ضرورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں شکر کے طور پر، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر اللہ کی نعمتوں کا جتنا اضافہ ہوتا ہے اتنا ہی انسان پر شکر بھی لازم ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل تعلم له سمیا، کیا آپ، ہر قرآن پڑھنے والے سے کہا جا رہا ہے کہ اے قرآن پڑھنے والے، هل تعلم له سمیا، کیا اے مخاطب قرآن پڑھنے والے، کیا تو اللہ کا کوئی ہم صفت جانتا ہے؟ سمیعن کے دو معنی آتے ہیں، ہم نام یا ہم صفت، اور یہاں پر دونوں معنی صحیح بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کبھی کوئی ہم نام نہیں ہوا، کبھی بھی اللہ جتنے باطل معبود کسی نے لات رکھا، عزہ رکھا، منات رکھا، الگ الگ نام بتوں کے رکھے، عجیب عجیب نام، حبل وغیرہ، پتہ نہیں کیا کیا نام، جتنے بھی نام رکھے، کسی نے اپنے باطل معبود کا نام اللہ نہیں رکھا۔ اتنے زمانے گزرے، تاریخ ہے، کبھی کسی نے اپنے باطل معبود کا نام رکھا ہو اللہ؟ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا، یعنی ہو سکتا تھا کوئی رکھ لیتا، لیکن کبھی ایسا ہوا نہیں، اللہ تعالیٰ کا ہم نام کبھی کوئی ہوا ہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آئندہ کوئی رکھ لے، ہو سکتا ہے، لیکن کبھی اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم نام ہوا نہیں ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ ہم سمیعین کا ترجمہ کر لیں ہم نام، لیکن ظاہر ہے دنیا میں بے وقوفوں کی تو کمی نہیں ہے، کوئی اگر کسی پتھر کو خدا کہہ لے اور اس کا نام اللہ رکھ دے، ولیعاذ باللہ، تو بے وقوفوں کی کمی نہیں، لیکن ہوا نہیں، بہرحال ہوا نہیں، یہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہے۔ تو اس لیے سمیعین کا ترجمہ اگر ہم نام کرتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن جمہور کے نزدیک سمیعین کا ترجمہ ہے ہم صفت۔ ہمارے سامنے جو ترجمہ ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ ہم صفت۔ ہم صفت کے معنی کیا ہوئے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں، ان صفات میں کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ ہاں، بعض صفات ایسی ہیں کہ ان میں لفظی اعتبار سے بعض لوگ اللہ کے اس صفت میں شریک ہو جاتے ہیں، لفظی اعتبار سے۔ مثال میں دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے، کہ مثلا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے رحیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے رحیم، انسانوں میں بھی جو بڑا رحم دل ہوتا ہے کہہ دیتے ہیں رحیم، لیکن یہ رحم والا ہونا انسانوں کے لحاظ سے، جو انسانوں کے لیے صفت جو استعمال کی جاتی ہے وہ، اور اللہ کے لیے جب لفظ رحیم استعمال کیا جاتا ہے، اس میں اتنا ہی فرق ہے جتنا اللہ تعالیٰ میں اور اللہ کی مخلوق میں فرق ہے۔ یا مثلا ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ العلیم، بہت علم والا ہے، اور انسانوں میں کبھی کوئی علم والا ہو جاتا ہے، اس کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ بڑا علم والا ہے، لیکن یہ علم کی صفت اللہ کے لیے بھی بولی جاتی ہے، مخلوق کے لیے بھی بولی جاتی ہے، لیکن فرق دونوں میں کتنا ہے؟ اتنا فرق جتنا اللہ تعالیٰ میں اور مخلوق میں فرق ہے۔ مثلا ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا سورہ کہف میں، حضرت موسیٰ اور خضر علیہ الصلاۃ والسلام جب کشتی میں سوار ہوئے، ایک چڑیا آئی، چونچ مارا، اور پانی کا ایک تھوڑا سا، پانی میں چونچ مار کے تھوڑا سا قطرہ منہ میں لے لیا، چونچ میں لے لیا۔ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو علم اللہ نے مجھے دیا ہے اور جو آپ کو علم دیا ہے، دونوں علم کے دو سمندر تھے، جو علوم اللہ نے آپ کو دیے ہیں اور جو مجھے دیے ہیں، ہم دونوں کا علم ملا کر بھی اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے جتنا اس چڑیا نے اس چونچ کے اندر پانی لیا ہے۔ یہ بھی ایک تشبیہ تھی، ظاہر ہے اتنا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے جب ہم کہتے ہیں بڑا علم والا، اور بندوں کے بارے میں جب ہم کہتے ہیں علم والا، علامہ، عالم ہے، علامہ ہے، لیکن وہ انسانوں کے لحاظ سے علم والا ہے، اللہ کے علم کے ساتھ مقابلے میں اس کی کیا حیثیت؟ کوئی بھی حیثیت نہیں۔ انسان بھی بسا اوقات کسی کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے، ہاں میں مثلا کوئی پانی کی بوتل ہے، میں اٹھانے کی قدرت رکھتا ہوں، یعنی اٹھانے کی طاقت اللہ نے دی ہے، تو قدرت کا لفظ کبھی کبھی انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، انسان کے لیے کتنا بڑا فرق ہے۔ اتنا ہی جیسے اللہ میں اور مخلوق میں، خالق میں اور مخلوق میں فرق ہے، یہی فرق ہوتا ہے، صرف لفظی مناسبت ہے۔ اور وجہ اس کی کیا ہے؟ کہ ہمارے پاس، ہم انسانوں کی زبان میں الفاظ محدود ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے تو اصل میں دوسرے ہی الفاظ ہونے چاہیے تھے، عالم کے بجائے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اور بڑا لفظ ہونا چاہیے تھا، لیکن ہمارے پاس وہی الفاظ ہیں، انہی الفاظ میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی صفات استعمال کرنی ہے، وہی الفاظ میں ہمیں انسانوں کے لیے بھی صفات استعمال کرنی ہے، تو اس لیے ہمارے پاس الفاظ محدود ہیں، تو وہی الفاظ اللہ کے لیے، وہی الفاظ ہم بندوں کے لیے اور مخلوق کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن فرق اس میں اسی طرح ہے۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے جتنا آسمان و زمین میں فرق ہے، بلکہ کہا جائے گا کہ جتنا خالق اور مخلوق میں فرق ہے، اتنا ہی ان میں، جب ہم کہتے ہیں انسان عالم اور اللہ تعالیٰ بھی علم والا، دونوں میں اتنا ہی فرق ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم صفت ہے نہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم صفت ہے نہیں، چاہے نام کے لحاظ سے ایک نام میں دونوں جمع ہو جاتے ہیں، علم والا، رحم والا وغیرہ، لیکن فرق بہت بڑا ہے، گویا کہ وہ ایک ہے ہی نہیں، وہ بالکل الگ 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 چیزیں ہیں. انسانوں کا عالم اللہ، انسانوں میں علم والا، اور اللہ تعالیٰ علم والا، دو الگ الگ چیزیں ہیں، وہ ایک چیز نہیں ہے، اس لیے گویا ہم صفت بھی کوئی اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے. هل تعلم له سمیا، معاف کرنے والا اللہ بھی ہے، معاف کرنے والا انسان بھی ہے، لیکن فرق کتنا ہے. بہرحال جتنی مثالیں لیں گے سب میں وہی ہے کہ لفظی اعتبار سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ صفت اللہ میں بھی پائی جاتی ہے، انسان میں، لیکن وہ تو صرف لفظی اعتبار سے ہے، حقیقی معنی کے لحاظ سے اس میں بہت زیادہ فرق ہے، گویا کہ بالکل الگ ہی چیز ہے وہ. هل تعلم له سمیا ويقول الانسان، جب انسان، جب اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہیں اور اللہ تعالیٰ اتنا بڑا رحیم و کریم ہے، علیم ہے، حکیم ہے، جب اتنی صفات ہم مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ انسان اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا. قریب تو کیا جانا، کوئی لفظ میں مناسبت صرف لفظی ہی ہوتی ہے، حقیقی معنی میں کوئی مناسبت بھی نہیں کسی صفت میں، تو پھر ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھول جائے گا، اللہ تعالیٰ ہمارا خیال نہیں رکھے گا، والعیاذ باللہ. وہ تو ہر ضرورت کو جانتا ہے، ہاں کسی چیز میں کبھی تاخیر ہوتی ہے تو اس کی حکمتیں، مصلحتیں ہوتی ہیں، کبھی کوئی تکلیف آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کوئی خاص انعام دینا چاہتے ہیں، گناہوں کی معافی، رفع درجات، کوئی بڑے مصائب اور آفات سے بچانا، اللہ تعالیٰ اپنی حکمتوں اور مصلحتوں کو جانتا ہے. بہرحال کبھی یہ خیال نہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ بھول گیا والعیاذ باللہ، یا اللہ تعالیٰ ہمیں انعام نہیں دینا چاہتا والعیاذ باللہ. ہمارا کام ہے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، دنیا میں ہم اس مقصد کے لیے آئے ہیں. هل تعلم له سمیا ويقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حيا. اللہ کی قدرت دیکھیں اور انسان کا معاملہ. انسان کہتا ہے اِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. وہ لوگ جو قیامت کو نہیں مانتے، دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتے، ان کی بات اب آگے بیان کی جا رہی ہے. انسان یہ کہتا ہے کہ اِذَا مَا مِتُّ، کیا جب میں مر جاؤں گا تو میں زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ یعنی تعجب کے طور پر انسان کہتا ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ قبر میں چلے گئے، ہمارے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والوں میں بھی کچھ لوگ ایسے بن گئے، لیکن ظاہر ہے اسلامی تو بنیادی عقیدہ ہے دوبارہ زندہ ہونے کا، توحید، رسالت اور بعث بعد الموت یعنی آخرت، یہ تو ظاہر ہے بنیادی عقیدہ ہے، اس کے بغیر تو کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. تو جو لوگ مسلمان نہیں ہیں، جو دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتے، حالانکہ غیر مسلم میں بھی بڑی جماعت ہے، غیر مسلموں میں بھی بڑی جماعت ان لوگوں کی ہے، بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو دوبارہ زندہ ہونے کو مانتے ہیں، لیکن بہت سے وہ ہیں جو نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ یقول الانسان، انسان جو بعث بعد الموت کا منکر ہے، وہ کہتا ہے اِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کیا جب میں مر جاؤں گا تو زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیسے ممکن ہے؟ ہڈی مٹی میں مل جائے گی، میرا ہر جسم کے جز مٹی میں مل جائے گا، پھر دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں کیوں مشکل لگتا ہے؟ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل، کیا انسان اس بات کو نہیں سمجھتا، اس بات کو یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس سے پہلے پیدا کیا تھا؟ حالانکہ کچھ بھی نہیں تھا، منی بھی تو اللہ نے بنائی، منی کے ذریعے سے انسان کو اللہ نے بنایا، کچھ بھی نہیں تھا. ولم یک شیء، فوربک، جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے بالکل کچھ نہ ہونے سے وجود بخشا اور انسان بنایا، پہلے منی کو پیدا کیا، پھر منی کے ذریعے سے انسان کو پیدا کیا، انسان بن گیا، اب کہتا ہے کہ نہیں، اب دوبارہ اللہ مجھے نہیں بنا سکتا، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا. فوربک لنحشرنہم والشیاطین ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا. اللہ تعالیٰ قسم کھا کر فرما رہے ہیں، قسم ہے آپ کے رب کی، ضرور ہم ان کو جمع کریں گے، والشیاطین، اور شیاطین کو بھی جمع کریں گے، جتنے تمام مخلوق، مسلمان غیر مسلم سب آگے، یہاں پر خاص طور پہ جو نہ ماننے والے ہیں ان کا ذکر چل رہا ہے، کہ ان کفار کو، ان مشرکین کو، ان قیامت کے انکار کرنے والوں کو بھی ہم جمع کریں گے قیامت کے دن زندہ کر کے، اور ان کے ساتھ جو ان کے شیاطین تھے جو ان کو بہکایا کرتے تھے ان کو بھی جمع کریں گے، پھر کیا ہوگا؟ یعنی یہ لوگ ساتھ ساتھ ہوں گے، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ایک فرشتہ ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے جو اس کو بہکاتا رہتا ہے، گناہوں میں مبتلا، گناہوں کی طرف ابھارتا رہتا ہے، تو وہ شیطان اس کے ساتھ، اس انسان کے ساتھ شیطان بھی ہوگا، تو ان کو اور شیاطین کو ساتھ ہم جمع کریں گے، پھر کیا ہوگا؟ ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا، پھر ہم ان کو جمع کریں گے، پھر ہم ان کو حاضر کریں گے، ہم ان کو لے آئیں گے، لنحضرنہم حول جہنم، جہنم کے ارد گرد، جثیاً، اس حال میں کہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے، یعنی اتنا زیادہ خوف کا منظر ہوگا، ایسی دہشت طاری ہوگی لوگوں پر کہ سیدھے کھڑے نہیں ہو سکیں گے، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے، اس وقت کیا حال ہوگا؟ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل وہاں جمع ہوں گے، یہ بھی ہوں گے، شیطان بھی ہوں گے، یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، اس وقت ان کے پاس کیا جواب ہوگا؟ پھر کیا کریں گے جب دوزخ کے ارد گرد جب یہ جمع ہوں گے اور بڑی دہشت لوگوں پر سوار ہوگی؟ ثم لننزعن من کل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، پھر ہم ہر گروہ میں سے، ہر جماعت میں سے، یعنی جو فساق فجار وغیرہ کی جو جماعتیں ہیں، کفار کی جو جماعتیں ہیں، ان جماعتوں میں سے ان لوگوں کو الگ کر لیں گے، نکال لیں گے جو رحمان تعالی کی زیادہ سرکشی اور مخالفت کرنے والے تھے۔ گویا مطلب یہ ہوا کہ سب دوزخ کے پاس جمع ہوں گے، جمع ہونے کے بعد پھر یعنی یہ تو کھڑے بھی نہیں ہو سکیں گے، گھٹنوں کے بل گر جائیں گے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کہے، چونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کو جانتا ہے، تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ آگے فرمایا ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیا، تو اللہ تعالیٰ ان مشرکین کو، ان کفار کو اور آخرت کے نہ ماننے والوں کو وہاں جمع کر کے ان کو یہ دیکھے گا ان میں کہ کون زیادہ رحمان کی مخالفت کرنے والا تھا، کون وہ ہیں جو مقتدا ہیں اور لوگوں کو گمراہی کی طرف دعوت دیتے تھے، ایک تو ہیں بعض لوگ خود گمراہ ہوئے، دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو دوسروں کے مقتدا بن کر اوروں کو گمراہ کیا، لوگوں کو برائیوں میں مبتلا کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو ہم الگ کریں گے، ان کی سزا بھی سخت ہوگی اس لیے کہ ان کا جرم سخت تھا۔ ثم لننزعن من کل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، ہر جماعت اور گروہ میں سے ہم الگ کریں گے ان لوگوں کو جو رحمان کی زیادہ سرکشی اور مخالفت کرنے والے تھے۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولى بها صلیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویسے تو ہمیں حساب لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں حساب لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم خوب جانتے ہیں، نحن اعلم، ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو جو دوزخ میں داخل ہونا، سلین کے معنی دخول، کہ وہ داخل ہونے کے اور دوزخ میں گرنے کے زیادہ مستحق ہیں، جو لوگ دوزخ میں داخل ہونے اور گرنے کے مستحق زیادہ ہوں گے اللہ ان کو خوب جانتا ہے، ان الگ کرے گا، ان مجرموں میں سے بھی جو ان کے بڑے مقتدا، بڑے اور مقتدا سمجھے جائیں گے ان کو الگ کرے گا، ہر ایک کی سزا مختلف ہوگی، بہرحال دوزخ میں جن کو جانا ہے سب کو اللہ جانتا ہوگا اور ہر ایک کو درجہ بدرجہ اس کو سزا دی جائے گی دوزخ کے اندر۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں تم یہ نہ سمجھو کہ تم لوگ بالکل بچے ہوئے ہو، ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا تو بس ہمیں اب کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہم تو کلمے والے ہیں، ہم تو نمازی ہیں، ہم چاہے کبھی کسی کی غیبت کر لیں اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، ہم کبھی کبھی کوئی گناہ کا کام کر لیں، دوسروں کی برائیاں کر لیں، دوسروں کو طعنے دے دیں، اپنے اندر تکبر لیے پھرتے رہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، ہم تو دین کی خدمت کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، ہمارے اندر تکبر بڑائی ہو کوئی بات نہیں، نہیں نہیں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر انسان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تم میں کوئی نہیں، إِلَّا وَارِدُهَا، مگر دوزخ پر سے گزرنے والا ہے۔ کوئی کہے شاید کچھ تو استثناء ہوگا، شاید بعض لوگ تو ایسے ہوں گے جن کو نہ جانا پڑے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں نہیں، کان علی ربک حتما مقضیا، آپ کے رب کے ذمے یہ ایک بالکل طے شدہ بات ہے، لازم ہے، طے شدہ ہے، حتمن لازم ہے، حتمن مقدین کے معنی جو طے ہو کر، طے ہو چکی ہے یا پوری ہو کر رہے گی آپ کے ذمے، آپ کے رب کے ذمے یہ ایسی بات ہے جو لازم ہے اور جو پوری ہو کر رہے گی، اس کے خلاف ورزی نہیں کی جائے گی۔ اس کا کیا مطلب؟ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یعنی ہر انسان کو دوزخ کے اوپر سے گزرنا ہے، یہ وہی ہے جس کو پل صراط کہا جاتا ہے۔ بعضوں نے اس کے معنی یہ لیے ہیں کہ ہر انسان کو دوزخ میں لے جایا جائے گا، پل صراط والی بات الگ ہے، ہر انسان کو دوزخ میں لے جایا جائے گا، اور دوزخ میں جانے کے بعد اس کے اعمال میں اگر قوت ہے اور طاقت ہے تو اعمال کی طاقت سے اللہ تعالیٰ اس کو، یعنی ظاہر ہے اصل تو اللہ کا فضل ہے، لیکن اعمال اس کو گھیرے ہوئے ہوں گے، اور ان اعمال کی طاقت سے وہ دوزخ سے نکلے، ہیں تو نکلے گا، نہیں ہے تو نہیں نکلے گا۔ بہرحال وارد کے دو معنی ہیں، بعضوں نے کہا کہ دوزخ میں جائیں گے، ہر ایک جائے گا، لیکن جس نے نیک اعمال جمع کر رکھے ہوں گے تو اس کو تو دوزخ ہی نہیں لگے گی، وہ تو دوزخ میں جائے گا، تو اس کو یہاں سے نیک کسی کہیں ایک طرف سے قرآن کریم کی تلاوت نے گھیرا ہوا ہے، ایک طرف سے نماز نے گھیرا ہوا ہے، کہیں روزے ہیں، کہیں صدقات ہیں، کہیں اس نے اخلاق ہیں، ہر طرف سے اس کو گھیرے ہوئے ہیں، اس کو تو دوزخ ہی نہیں لے گی، ہر طرف باغ باغ نظر آئے گا، لیکن جانا ہے۔ اب اعمال کتنے کیے ہیں، کتنی طاقت ہے، اس کے لحاظ سے پھر تمہارا معاملہ ہوگا۔ لیکن اکثر یہ فرماتے ہیں کہ وارد کے معنی ہیں اوپر سے گزرنا، تم میں ہر شخص کو دوزخ کے اوپر سے گزرنا ہے۔ یہ پل صراط کیا ہے جس کے بارے میں مشہور ہے اور ہر ایک نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ پل صراط کیا ہے؟ وہ بال سے زیادہ باریک۔ سوال یہ ہے کہ بال سے زیادہ باریک اگر کوئی چیز ہے تو اس پر تو انسان چل نہیں سکتا، تو دوزخ اتنی بڑی مسافت، اس کے اوپر جو چلنے کا راستہ ہوگا وہ بال سے زیادہ باریک، تو انسان اس پر چلے گا کیسے؟ یہ انسان کی طاقت، انسان کی مشق یہاں پر کوئی کام نہ دے گی۔ دنیا میں تو لوگ رسیوں پر چلتے ہیں، لیکن وہاں پر ایسی کوئی چیز کام نہ دے گی، وہاں پر تو نیچے دوزخ اور ہر طرف سے یہ کانٹے دار سیخیں ہوں گی، ہک ہوں گے، کانٹے ہوں گے جو انسان کو کھینچنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، نیچے سے طرح طرح کے عذاب نظر آتا ہوگا، وہ دہشت ہی ایسی ہوگی کہ انسان دیکھ کے گھبرا جائے۔ وہاں پر جو چیز کام آئے گی وہ صرف اعمال ہیں، وہ اعمال صالحہ ہیں جو انسان کو کام آئیں گے، اور اسی کی طاقت سے انسان پل صراط کو عبور کر سکے گا، اس سے گزر سکے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور تم میں کوئی نہیں مگر دوزخ کے اوپر سے گزرنے والا ہے، اور دوزخ کے اوپر سے گزرنا یہ ہر ایک کے ذمے لازم ہے، کان علی ربک، ہر ایک کے ذمے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بالکل طے کر دیا ہے، لازم فیصلہ ہے، پورا ہو کر رہے گا۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر جو لوگ تقوی اختیار کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات ادا کرتے رہے، متقی، ان کو ہم نجات دے دیں گے۔ گزرنا تو ہے، ہزاروں سال کی مسافت ہوگی، ہزاروں سال کی مسافت ہوگی دوزخ کے اوپر سے جو گزرنے کا جو پل صراط ہے اس پر سے گزرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ننجی الذین اتقوا، جو لوگ متقی ہیں ہم ان کو نجات دیں گے۔ کیسے نجات دیں گے؟ اس میں بھی الگ الگ قسمیں ہیں، احادیث میں ان کی تفصیل آتی ہے کہ بعض لوگ پل صراط پر سے گزریں گے اتنی تیز جس طرح بجلی تیزی سے گزر جاتی ہے، وہ وہاں جا کر کہیں گے ہم نے تو یہی سنا تھا کہ پل صراط سے گزرنا ہوگا، ہم تو جنت کے پاس پہنچ گئے۔ ان سے کہا جائے گا تم پیچھے جو گزر کے آئے ہو، پیچھے تم نے جو کچھ باغات وغیرہ دیکھے تھے وہ تمہارے، وہ وہی جہنم کے اوپر کا ہی راستہ تھا، تمہارے اعمال کی وجہ سے وہ اتنا خوبصورت اور اچھا بنا دیا گیا تھا، اور تیزی سے گزر جائیں گے ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو بعض لوگ بجلی کی طرح تیزی سے گزر جائیں گے، بعض لوگ تیز ہوا کی طرح اوپر سے گزریں گے، اور بعض لوگ پرندوں کی طرح اڑتے ہوئے جیسے پرندے تیزی سے چلے جاتے ہیں، بعض لوگ وہ ہوں گے جو تیز رفتار گھوڑوں کی طرح، اور بعض اونٹوں کی طرح، بعض تیز چلنے والے انسانوں کی طرح۔ یہ الگ الگ اقسام ہیں جو بیان کی گئی ہیں، جتنے اعمال میں پختگی اتنی تیزی سے وہ پل صراط پر سے گزریں گے۔ عام پیدل چلنے والے کو ظاہر طویل عرصہ لگے گا، لیکن اخیر میں جو شخص نجات پانے والا ہوگا اس وقت اس موقع پر، وہ ہوگا جو گھسیٹتے ہوئے اوپر گرے گا، پھر اٹھے گا، پھر گرے گا، پھر اٹھے گا، اور گھسیٹتے ہوئے وہ آخر پار ہو کر نجات پا جائے گا۔ یہ مختلف قسم کے لوگ ہوں گے، اور جب وہاں پہنچیں گے، پل صراط سے گزر گئے، کتنے تو ہوں گے جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ونظر الظالمین، کافرین صرف نہیں کہا، ونظر الظالمین فیہا جثیہ، کسی کے اعمال میں اگر قوت نہیں ہوگی تو ہم وہاں پر، تو وہ ظاہر نیچے گر جائے گا، نیچے دوزخ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظالموں کو ہم دوزخ کے اندر چھوڑ دیں گے اس حال میں کہ وہ گھٹنوں کے بل پڑے رہیں گے۔ اب جب وہاں پہنچ گئے، جنت کے قریب پہنچیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پل صراط کے پاس کھڑے ہوں گے، دوسرے انبیاء بھی کھڑے ہوں گے، رب سلم رب سلم، سلامتی کی دعا کرتے ہوئے سب گزر جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، رب سلم رب سلم۔ جب سب لوگ گزر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ کتنے ہیں میرے، تمام امتوں کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی، لیکن تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمائیں گے کتنے ہیں، ابھی تو تعداد کم ہے، پتہ چلے گا کہ کچھ لوگ دوزخ میں، کافی بڑی تعداد میں لوگ دوزخ میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، چلو آ جاؤ۔ اب اس میں ہمیں یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کتنے ہوں گے ساتھ جانے والے، لوگوں کو ساتھ لے جائیں گے، چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے پہلے تو دعائیں کریں گے، ایک طویل دعا، طویل عرصے تک سجدے میں اپنے سر رکھیں گے، یا اللہ میری امت دوزخ میں جا رہی، میری امت کو دوزخ میں ڈالا گیا، ان کو نکال دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ، اب شفاعت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ تو شفاعت کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جب قبول ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے چلو، دیکھو تم کسی کو پہچانتے ہو، تمہارے جاننے والوں میں کوئی ہے جو ایمان والا تھا، تمہیں نظر نہیں آتا، نکالو اس کو، دوزخ سے نکالو، مجھے بتاؤ، میں فرشتے کو کہتا ہوں، نکلواؤ ان کو، دوزخ سے نکلوایا جائے گا، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، بہرحال بڑی تعداد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے۔ کہاں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے دوری اختیار کرتے ہیں، اور کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سب کچھ ہو گیا اب کیا کرنا ہے، اب جنت میں جا کے آرام کریں، مشقت اٹھا لی جتنی اٹھانی تھی، دنیا میں دعائیں کر لیں، دعوت کا کام کر لیا، اب کیا کرنا ہے، اب جنت میں جانا، نہیں نہیں نہیں، مجھے جنت میں نہیں جانا، پہلے مجھے میری امت کا خیال رکھنا ہے، پہلے مجھے امت کی فکر کرنی ہے کہ وہ کہیں پیچھے نہ رہ جائیں، آرام کرنے کا تو بعد میں، حالانکہ اب سب کچھ ہو چکا، اب جتنا کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی نہیں کرنا، اب صرف مخلوق کی ہمدردی باقی رہ گئی کہ نہیں نہیں مخلوق کہیں پریشان نہ ہو، مجھے تو جنت مل جائے گی، مخلوق پریشان نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی دعائیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، شفاعت کے ذریعے سے، پھر وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی، حفاظ ہوں گے ان کی شفاعت ہوگی، علماء شہداء سب کی شفاعتیں ہوں گی، اور لوگوں کو کثرت سے ایسے ہوں گے جو شفاعت کے ذریعے سے دوزخ سے نکالے جائیں گے۔ اور ان تمام شفاعتوں کے علاوہ پھر اللہ تعالی ارحم الراحمین کی طرف سے، ایک خاص انعام ہوگا، اور بڑی تعداد میں لوگ دوزخ سے نکال کر جنت میں پہنچائے جائیں گے۔ اس کی تفصیلات علامات قیامت وغیرہ کی کتابوں میں مل جاتی ہیں، لیکن بہرحال ایک بڑا عجیب یہ منظر ہوگا، جس کو اللہ تعالی نے بہت مختصر لفظوں میں بیان کر دیا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں ہر شخص دوزخ کے اوپر سے گزرنے والا ہے، کان علی ربک حتما مقضیا، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ دیکھو نیک اعمال جمع کر لو، دنیا کے مزے تو انسان کے ختم ہو جائیں گے، دنیا کی راحت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس راحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کر لو، نافرمانیوں سے بچ جاؤ۔ یہ میں خاص طور پہ تاکید کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو ہے جو لوگ اپنے گناہوں کو پہچانتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ غلطیاں اور گناہ ہیں، لیکن بڑی آفت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، اور نیک سمجھنے میں دو چیزوں کا مرض ان میں اور خاص طور پہ ایک چیز کا مرض سب سے زیادہ جو پایا جاتا ہے وہ کبر، اپنی بڑائی، اپنی تعریف، لوگ مجھے نیک سمجھیں، لوگ مجھے مقتدی سمجھیں، لوگ میرے پاس آیا کریں، یہ چیزیں جو ہیں، جو لوگ جتنی نیکی میں آگے بڑھتے ہیں اتنا یہ کبر اور عجب انسان کو ہلاکت میں ڈالتا رہتا ہے۔ شیطان جب دیکھتا ہے کہ یہ لوگ اچھا عبادت سے تو باز آنے والے نہیں ہیں، نیکیاں تو کریں گے، یہ گناہوں میں مبتلا اس طرح تو نہیں ہوتے، تو چلو ان کو پھر اس طریقے سے گناہوں میں مبتلا کر دیا، عجب میں ڈال دیا۔ اچھا ہم نے فلانی چیز میں حصہ لینے کا کہا تھا، آپ نے تو ہمارے ساتھ حصہ نہیں لیا۔ دینی اداروں میں جو بڑے بڑے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ ہمارے لوگوں میں کہیں زیادہ بہت زیادہ نہ بڑھ جائیں، اس لیے کہ یہ ہم جب حالات دیکھتے ہیں تو یہی ہو رہا ہے، اداروں میں ہوتا ہے، دینی جماعتوں میں ہوتا ہے، کوئی ہماری جماعت کا کوئی فرد دوسری جماعت، دینی جماعت میں چلا گیا تب بھی ناراضگی، حالانکہ وہ دین کا کام تھا۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ ہماری جماعت میں زیادہ لوگ آئیں؟ دین کے ساتھ، اللہ کے ساتھ لوگ جڑیں، ہمیں تو اللہ کے ساتھ جوڑنا، اپنے سے نہیں جوڑنا۔ ہمارے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً مقولہ ہے، بڑا عجیب ہے، فرماتے ہیں کہ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ برائیاں لوگوں سے ختم ہو جائیں، بس یہ چاہتے ہیں کہ جس کو جو برا کام کرنا ہے ہماری ماتحتی میں آ کے کر لو، ہمارے انڈر میں آ جاؤ۔ یہی ہو رہا ہے، اور آج اگر دیکھیں تو واقعتاً ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ کریں جو بھی کریں، بس ہمارے ساتھ ہوں، ہمیں بڑا مان کے کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دیکھو تم دنیا میں جتنے بڑے بن کر رہ جاؤ، جتنے قابل احترام بن کر رہ جاؤ، لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا، ہم جانتے ہیں دوزخ میں جانے کا مستحق کون ہے، تم میں سے ہر شخص کو دوزخ کے اوپر سے گزرنا ہے، تمہارا تکبر، تمہارا عجب، تمہارے بدعمالی، تمہارے گناہ، یہ چیزیں سب اللہ کے سامنے ظاہر ہیں اور وہاں پر سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اللہ نے یہ لازمی طور پر طے کر دیا ہے۔ پھر ننجی الَّذِينَ، ہم نجات دیں گے، فرشتوں کو اختیار نہیں، ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو جو بچتے رہے، گناہوں سے بچتے رہے، ظاہری باطنی، ظاہری گناہوں سے بھی اور باطنی گناہ عجب اور کبر وغیرہ سے بچتے رہے، اور جو لوگ ظالم ہیں، جو گناہوں مبتلا رہے، ان کو ہم نظر الظالمین فیہا جثیہ۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، جن گناہوں کی سزا پانی ہے، ان کی سزائیں جو ان کو مل جائیں گی، ایک طویل عرصہ گزرنے کے بعد پھر ایک وقت آئے گا کہ اب فیصلہ ہوگا، اب جتنے دوزخ سے نکلنے کے مستحق تھے سب نکل چکے، اور جنت میں جانے کے جو مستحق تھے وہ جنت میں جا چکے، اس کے بعد دوزخ کو بند کر دیا جائے گا کہ اب جتنے اندر ہیں وہ اندر ہی رہیں، اب آئندہ کسی کو یہاں سے نکلنا نہیں ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیہ وإذا تتلى علیہم آیاتنا بینات قال الذین کفروا للذین آمنوا ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، جو میں نے پیچھے بات بتائی تھی، اب گویا کہ اس کی بھی کچھ باتیں یہاں آ گئیں، کہ جب ان لوگوں کے سامنے ہماری صاف صاف آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، سننے والے مسلمان بھی ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، تو جو لوگ کافر ہیں وہ ایمان والوں سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، دونوں جماعتوں میں سے، ہم کفار ہیں تم مسلمان ہو، ہماری دونوں جماعتوں میں سے کون سی جماعت ایسی ہے خیر مقاما، جس کے رہنے کی جگہ اچھی ہیں، اور احسن ندیین، جس کے ساتھ بیٹھنے والے اچھے ہیں۔ یہ دیکھو تقابل کس میں ہو رہا ہے، وہی چیز جو میں کہہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ جو کفار کے بارے میں بات کہہ رہے ہیں وہ چیزیں ہم مسلمانوں میں بھی آ رہی ہیں۔ سوال کیا ہوتا ہے؟ دیکھو ہمارا مکان ایسا، ہمارا فلانا ادارہ اتنا بڑا، ہماری فلانی جگہ اتنی بڑی، ہمارے گھر میں بیٹھنے کی مجلسیں اتنی بڑی، اتنے بڑے مہمان ہمارے پاس، اتنی بڑی بڑی تعداد میں مہمان ہمارے پاس۔ لوگوں میں تقابل اس چیز میں ہوتا ہے کہ ہم اتنے سخی ہیں، ہم اتنے بڑے ہیں، ہمارے ماننے والے اتنے ہیں۔ وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، تم کن کو کے ساتھ بیٹھتے ہو؟ اچھا وہ غرباء کے ساتھ، فقراء کے ساتھ۔ ہم تو، ہمارا جب بیٹھنا ہوتا ہے تو بڑے بڑے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، لائرز ہوتے ہیں، ہم تو پرانے پریزیڈنٹ سے بھی ملے ہیں، فلانے کے ساتھ بھی ہماری ملاقات ہے. یہ میں سے ہر طبقے کے لحاظ سے الگ الگ ہوتا ہے, یعنی ظاہر ہے ہر ایک کو یہ چیز سے واسطہ نہیں پڑا, لیکن ہوتا ہے کہ ہم بڑوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں گے. یعنی کون؟ دنیوی لحاظ سے جو بڑے اور مالدار ہیں, تو یہ چیز انسان کے اندر آہستہ آہستہ اثر کرتی ہے. یہی ہے جو کفار نے مسلمانوں کو جو بات کہی تھی, آج مسلمان بھی یہی کفار والی بات کہتا ہے کہ دیکھو ہمارے تم کہاں نیچے پھنسے ہوئے ہو. ہمارے علماء اور حفاظ کا طبقہ تو ایسا ہے جیسے, یعنی ان کو تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا دیکھو یہ علماء, لوگ بچوں کو علماء کے احترام تو کرتے ہیں الحمدللہ, لیکن جب بات آتی ہے اپنے بچوں کی تو بات یہاں آ جاتی ہے کہ اچھا یہ ہمارا بچہ اگر عالم بن جائے گا تو کھائے گا کہاں سے, مولوی بنا دیں گے تو کھائے گا کہاں سے. ایک طرف تو جب بچوں کو پڑھانے کی بات آتی ہے تو یہ سوال آ جاتا ہے کہ یہ کھائے گا کہاں سے, اس کے کھانے کا کیا ہوگا, اور علماء کی جب بات آتی ہے تو اتنا کھاتے ہیں کہ موٹے ہو جاتے ہیں. یہ دونوں طرف کی متضاد باتیں ہیں. بہرحال انسان جب کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تو بہانے بناتا ہے, لیکن یہ قرآن نے جو ہمیں سبق دیا کہ دیکھو خیر مقامن, دیکھو یہ چیز فخر کی چیز نہیں ہے. میرا مکان تمہارے مکان سے بہتر, تمہارا مکان اتنا بوسیدہ اتنا کم درجے کا, یہ کوئی تقابل کی چیز نہیں. ہم اگر بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, کوئی اور اگر غریبوں کے ساتھ بیٹھتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ مجھے زندگی بھی چاہیے تو مسکین ہونے کی حالت میں, مجھے موت چاہیے تو مسکین ہونے کی حالت میں, آخرت میں میں اٹھنا چاہتا ہوں مساکین کے ساتھ. اب ہم دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان لوگوں کو منع کر دیا کہ ان لوگوں کے ساتھ ہونا ہی نہیں چاہتے جو بڑا بننا چاہتے ہیں, جو مالداروں میں شامل ہونا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مساکین کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں. بہرحال یہ کفار کی بات ہے. ہم لوگوں کو اپنے آپ کو اس چیز میں درست کرنے کی ضرورت ہے, اپنی سوچیں درست کرنے کی ضرورت ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں آج کل کے حالات کا تقاضا ہے کہ ذرا مالداروں کی طرح بن کر رہو تاکہ مالدار تم سے قریب آئیں, مالدار بھی مسلمانوں کو یہ سمجھیں کہ ہاں, یعنی ہم لوگوں کو یہ سمجھیں کہ ہم بھی یہ مسلمانوں میں مالداری بھی کوئی بری چیز نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو برا سمجھنے لگ جائیں. بہرحال یہ کفار والی بات ہے. ای الفریقین خیر مقام و احسن ندیہ, کہ جماعت میں ہم دونوں جماعتوں میں سے دیکھ لو, ہماری جماعت مجلس مکانات ہمارے اچھے ہیں, ہمارے جن کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں وہ اچھے ہیں, یہ چیز فخر کی بات نہیں ہے. یہ کفار کا طریقہ ہے, مسلمانوں کے لیے فخر کی بات نہیں ہے کہ میرا اٹھنا بیٹھنا مالداروں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ ہوتا ہے. اس کو فخر کے طور پر کبھی بیان نہ کیا جائے. آگے اللہ تعالیٰ نے بہت اہم نصیحت کی ہے, اس کو انشاءاللہ ہم آئندہ ہفتے ہی پڑھیں گے, کہ عام طور پر چونکہ انسان کو جب دنیا میں عافیت اور سہولت وغیرہ ملتی ہے تو انسان یہ سوچتا ہے دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے مال بھی دیا, اتنی عافیت اور سہولت دی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے چاہتا ہوگا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں, انسان سوچتا ہے دیکھو اللہ تعالیٰ کی مدد ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ کی نصرت آ رہی ہے. تو ٹھیک ہے, یعنی میں نہیں کہتا کہ ہمیشہ غلط ہوگا, لیکن بسا اوقات وہ اللہ کی طرف سے نصرت نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی طرف سے استدراج ہوتا ہے. انشاءاللہ یہ ایک اہم چیز ہے, ہم لوگوں کی سمجھ درست کرنے کے لحاظ سے ایک اہم چیز ہے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے وہ آگے جو آیات میں جو سبق اللہ تعالیٰ نے سکھایا اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.